بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله راجعين اسمي هم بوينت نمبر 75 پر پہنچے ہیں بوينت نمبر 75 شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف عرض مسائل توحيد الربوبية على أنها هي الإيمان كما يفعله بعضهم مثل كتاب العلم يدعو للإيمان فإنه يوهم أن الإيمان هو مجرد الإيمان أن الله موجود وأن الكون له خالق وأن ما في الكون يدل عليه فالإيمان عند السلف هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده بالعبادة فيفرد في صفاته وأفعاله وعبادته فهو قول وفعل واعتقاد وليس فقط أن الله موجود ومدبر للكون. شیخ صاحب فرماتے ہیں توحید ربوبیت کے مسائل کو یوں پیش کرنا کہ یہی اصل ایمان ہے، جیسا کہ کتاب العلم يدعو للإيمان میں ہے، من السلف میں سے نہیں، اس نے یہ وہم و تأثر دینا چاہا کہ بے شک ایمان محض یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور جو کچھ کائنات میں ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے، بلکہ سلف کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ جازم اعتقاد ہو اس بات کا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، جو اپنی صفات افعال اور عبادت میں منفرد و یکتا ہے، اور ایمان قول فعل اور اعتقاد کا نام ہے، اور فقط اس کا نام ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کائنات کی تدبیر فرماتا ہے. ایک بہت اہم بات منہج السلف کے تعلق سے، سب سے پہلا ارکان ایمان میں سے جو رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے متعلق سلف کا کیا موقف تھا، منہج السلف کیا ہے اور اس کے مخالف مناہج کیا لے کر آئے. ہم سب نے سنا کہ توحید ربوبیت کے مسائل کو یوں پیش کر کہ یہی اصل ایمان ہے، یعنی اصل بات اصل توحید توحید ربوبیت ہے، جو اس کو مان لیتا ہے وہ مومن ہے، یہی کافی اس کے ایمان کے لیے. یہ منہج ہے جو منہج سلف کے بالکل مخالف ہے، ليس من منہج السلف. منہج سلف پھر کیا ہے؟ کیا نعوذ ربوبیت کا انکار ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں. حق ادا کرتے ہیں توحید کا، وہ کیسے؟ جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، فالایمان عند السلف هو الاعتقاد الجازم بان اللہ سبحانہ وتعالی هو مستحق ان يعبد وحده. سب سے پہلی بات یہ ایمان جازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی جاتی ہے عبادت میں، اللہ تعالیٰ اپنے صفات افعال عبادت میں ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور ایمان قول ہے، فعل اور اعتقاد ہے، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. صرف یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور کائنات کی تدبیر کرتا ہے تو یہ منہج سلف نہیں ہے. یہ کس کا منہج ہے؟ ہر وہ منہج جو منہج سلف کے مخالف ہے. چند ایک مثال شیخ صاحب نے دی ہے اور ایک دو مثال میں بھی دے دوں گا تاکہ بات اور فائدہ مکمل ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو حقیقت ہے توحید عبادت ہے، نہ کہ توحید ربوبیت. وہ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں توحید ربوبیت اور عبادت میں کیا آپس میں تعلق ہے، بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ تو دیکھیں کہ اصل جو بنیاد ہے ربوبیت ہے یا الوہیت ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. کیا ایسے لوگ آج موجود ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم لیتے ہیں؟ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. کتنی ہیں؟ مختلف. کلمہ سب پڑھتے لا الہ الا اللہ، دل میں عقیدہ مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے، عمل مختلف ہے، تو صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. ان میں سے ایک گروہ جو کہتا ہے لا رب الا اللہ، یعنی لا خالق لا مالک لا مدبر الا اللہ، مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہے. تو کلمہ توحید کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ کہ اس کو ایک رب مان لیں، اسے موجود مان لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید معاذ سے، جب دونوں سوار تھے گدھے پر، ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار، سید معاذ پیچھے بیٹھے رہے، تعلیم دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں معاذ سے، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کو حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ قال اللہ رسول اعلم، میں نہیں جانتا ہے رسول، اللہ جانتا، اللہ کا رسول بہتر جانتا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بندوں پر کیا ہے؟ کیا یہ ماننے کے موجود ہے؟ کیا یہ ماننے کے وہ رب ہے؟ کیا جواب تھا؟ ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا. کون سی توحید ہے؟ عبادت یا ربوبیت؟ واضح الفاظ ہے نا، واضح الفاظ. اور سوال جواب میں جو بات ہوتی ہے وہ سب سے مکمل وضاحت کے ساتھ ہوتی ہے. اگر معنی ربوبیت کا ہوتا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. وہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو لہب بھی مانتا تھا، مشرکین نہیں مانتے تھے کیا کہ اللہ موجود ہے؟ ابو جہل نے کبھی انکار کیا؟ بتوں کی عبادت پھر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ رب کے منکر تھے، بلکہ وہ رب کی تقرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد ویاک نستعین. کہیں پر ہے کہ ایک رب مان لو؟ کہیں پہ نہیں. ربوبیت کا ذکر ہوا ہے، بتاتا ہوں کیسے ذکر ہوا قرآن مجید میں اور کیوں ہوا ہے. اچھا، رسول کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ نعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، نعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا. اور دوسری آیات میں نبی قوم، رسول قوم کی طرف جاتا ہے، کیا پیغام لے کے جاتا ہے؟ نعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کے بعد اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے دعوت التبلیغ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو بھیجتے ہیں، یمن کی طرف بھیجتے ہیں، پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور دیکھیں تعلیمات دیکھیں، اے معاذ تو ایسے قوم کے جانا جو اہل کتاب ہے، یعنی پہلے سے کچھ ان کے پاس علم موجود ہے. سب سے پہلے دعوت دینی ہے، کس چیز کی دینی؟ فلک امت تدعوهم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت. وہ دوسری روایت میں کیا ہے؟ الا ان یوحد اللہ، یہ دعوت دیں جب تک کہ توحید کو سمجھ لیتے، اس پہ عمل نہیں کر لیتے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے لمبی لسٹ آپ دیکھ لیں. تو اساس کیا ہے؟ توحید عبادت, توحید ربوبیت ہے, توحید عبادت ہے. ایک اہم قاعدہ یاد رکھیں, دونوں توحید کے آپس میں تعلق کے تعلق سے, توحید ربوبیت توحید عبادت کو مستلزم ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے اس پر لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی مان لے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو توحید ربوبیت پر ایمان کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. یہ قاعدہ ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود بھی مان لے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود نہیں مانتا, عبادت میں شرک کرتا ہے, تو گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کو رب بھی نہیں مانا ہے. دلیل مشکین عرب کو دیکھ لیں. جب ان سے پوچھا جاتا کس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو, کیا جواب ہوتا؟ لات نے, عزا نے, حبل نے, بتوں نے, کیا جواب ہوتا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کو مانتے تھے. پیدا کرنا خلق ہے, کس کو خالق مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے. اور ربوبیت کی صفات میں سے الخالق, المالک, المدبر, النافع, الضار, سارے مفہوم جو ہیں وہ ربوبیت مفہوم میں شامل ہیں. شاہ بن باز رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں, وقد اوضح اهل العلم رحمه الله ان توحید ربوبیت يستلزم توحید الالوهیہ. اہل علم اس بات کو واضح کیا ہے, یعنی دلائل کی روشنی میں, کہ توحید ربوبیت جو ہے توحید الالوهیہ کو مستلزم, یعنی اسے لازم ہے. وہ افراد اللہ بالعبادہ, توحید عبادت کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ, اللہ تعالیٰ کی ایک سچا معبود جہاں کو اس کے لیے عبادت صرف کرنی ہے. وجب ذلك واقتضیه, ولہذا احتج اللہ علیہم بذلك, اس اللہ تعالیٰ نے اسی پر حجت قائم کی ہے. وہ توحید اسماء و صفات بھی اسی کو مستلزم ہے کہ اللہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل اپنے ذات اور صفات کے اعتبار سے, ذات اسماء و صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کامل ہے, اور اس نے انعام احسان کے اپنے بندوں پر, اور وہ اکیلا ہی مستحق عبادت کا, اس کی فرم برداری کا, اور جو اللہ نے حکم دیا اس کی تعمیل کرنے کو, جس سے منع کیا اسے رک جانے کا. اور توحید عبادت جو دونوں کو مشتمل ہے, دونوں کو شامل, توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو. پھر فرماتے ہیں, اور اہل علم نے اس موضوع کے تعلق سے یعنی بڑی تفصیل سے بات کی ہے, اور کچھ کتابیں جو ہے عقیدے کی اور تفسیر کی کتابوں میں اس کا وضاحت ہوئی, جیسے کہ تفسیر ابن جریر الطبری, ابن کثیر اور تفسیر بغوی میں, ان میں آپ کو یہ مفہوم نظر آئے گا کہ توحید ربوبیت یہ اور توحید الوہیت کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور اسماء و صفات کا کیا تعلق ہے. تو یہی مفہوم آپ کو ملے گا جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, اور ان کے علاوہ بھی تفسیر کی کتابوں میں, اور کتاب السنہ لامام عبداللہ بن امام احمد رحمہم اللہ, کتاب التوحید لابن خزیمہ, ورد العلامہ عثمان بن سعید الدارمی علی بشر المریسی, یہ کتاب بھی ہے, وغیرہم من علماء السلف رحمہم اللہ, اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے سلف علماء میں سے جنہوں نے اس پہ موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں, چاہے تفسیر میں ہو یا عقیدہ کی کتابوں میں ہو یا ردود میں ہو. تو یہ معنی آپ کو واضح نظر آئے گا کہ اصل بنیاد جو ہے وہ توحید عبادت ہے, نہ کہ توحید ربوبیت ہے. ومن فی کتبہم وممن اجاد فی ذلک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وتلمیذہ ابن القیم رحمہ اللہ فی کتبہما, اور جس نے اس موضوع پر مزید یعنی بہترین طریقے سے بات کی ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور جو تلمیذ ہیں شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ, ان کی کتابوں میں بھی آپ کو یہی مفہوم نظر آئے گا جو سلف کا مفہوم تھا توحید کے تعلق سے. تو اصل توحید ہے توحید عبادت, یہی رسولوں کا پیغام تھا, یہی قرآن کے بنیادی پیغام ہے. اور رشید شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے حفظہ اللہ, ایک کتاب ہے, کتاب کا نام العلم یدعو للایمان, علم ایمان کی طرف دعوت دیتی ہے. علم سے مراد کیا یہاں پہ؟ شریعت کا علم ہے کیا؟ نہیں, سائنس. اچھا, اس کتاب کا جو مصنف ہے کرس موریسن ہے, کرس موریسن بھی کہتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے 1944 میں 1944 میں لکھی گئی ہے، اور اصل کتاب کے نام نہیں ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے عربی میں اس کا نام ہے محمود صالح الفلکی، اس نے ترجمہ کیا اور اس نے عربی نام یہ لکھا ہے. اصل جو انگلش میں نام تھا مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، نوٹ کر لیں، یہ کتاب تھی اصل میں، یہ کرس موریسن نے لکھی تھی. اور یہ اصل جواب تھا ایک دوسری کتاب کا، دوسری کتاب مین اسٹینڈز الون، یہ جولین ہگزلی نے لکھی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اگرچہ خود کرسچن مطلب کیسے کرسچن ہے کہ انسان اکیلا ہے دنیا میں، کوئی اس کا خالق نہیں ہے. تو اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی جس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں اور بہت کچھ چیزیں کہ دنیا ایسے نہیں چل رہی، دنیا بغیر خالق کے ہو نہیں سکتی، تو خالق تو موجود ہے، اس پر اس نے بات کی ہے موریسن نے. وہ بڑی مقبول کتاب ہوئی تھی اور کہتے ہیں 20ویں صدی میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب تھی، ان کتابوں میں شمار ہے اس کتاب کا کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. یہ کتاب جو کرس موریسن جس کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے، العلم یدعو للایمان، یہ عربی نام جو ہے، یہ مترجم نے 2007 میں ترجمہ ہوا اس کتاب کا، اور یہ عربی نام جو ہے رکھا گیا اس کتاب کے لیے. عجب بات یہ ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے وہ شخص یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی خالق موجود ہے، اور بعض بڑے خوش ہوئے کہ اس کتاب میں حق ادا کر دیا مصنف نے، اور یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. سبحان اللہ. انکار کس نے کیا اگر آپ کے وجود کے، کس کس نے انکار کیا پتہ ہے؟ جب فرعون نے انکار کیا تھا تو دل کے یقین کے ساتھ کیا تھا کہ رب موجود ہے، زبان سے اس نے انکار کیا. وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، انکار تو کیا کلمہ توحید کا، رب کے وجود کا، لیکن نفس کے اندر وہ بھی مانتا تھا. تو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے، اصل جھگڑا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ غیر موجود ہے، وہ تو عقل نے سب سے پہلے گواہی دی ہے. دیکھیں عقل کا تقاضا کیا ہے، خالق اور مخلوق دو الگ چیزیں ہیں. مخلوق خالق کبھی ہو نہیں سکتی کہ اس کو پیدا کرنے کے کوئی اور خالق ہونا چاہیے تھا، ایک خالق ہے اور دوسری مخلوق ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں، یا تو خود خالق ہیں یا کسی اور ان کو پیدا کیا ہے، وہ خود خالق تو کوئی ہے نہیں. اس مطلب ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی خالق اور وہی عبادت کا مستحق ہے، کوئی اور نہیں ہے. کئی لوگوں نے سائنس کے سے ثابت کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کے وجود کو. دیکھیں دل کو نرم کرنے کی حد تک بات اگر ہے اور سائنس کو شریعت کے تابع کرنے کی اگر بات کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اسی کی بنیاد پر دعوت دینا اور لوگوں کو اسی پہ جمع کرنا کہ یہی اساس ہے دین کی، یہی اساس ہے کامیابی کی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، واللہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ منہج سلف نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ جا کے سمجھو تمہارا رب موجود ہے. اگر یہ کافی ہو تو اللہ رسول بھیجتا کیوں پھر؟ رسولوں دیکھیں اپنے معاشرے کے جو سب سے بہترین لوگ تھے وحی نازل ہونے سے پہلے، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچانک جب یہ پیغام لے کے گئے توحید کا تو جواب کیا کہا؟ اجعل الالہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. بل عجیب بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معبود اور باقی سب ختم، یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں گھستی، یہ کیسی بات ہو سکتی؟ عبادت ہم اللہ کی بھی کرتے ہیں، کس نے کہا نہیں کرتے، لیکن یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہم؟ بلکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے سجدے کرتے ہیں، ان کے لیے ان سے پکارتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، نظر نیازیں کرتے ہیں ان کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو سامنے بت ہیں، اور حقیقت تو بزرگ تھے یہ, نیک اور صالح لوگ تھے. مرنے کے بعد یہ بت پرستی شروع ہوئی, جب وہ مر گئے تب ان کی شکل کے بت بنائے گئے, تب ان کو پوجا گیا. شرک و توحید سمجھ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو, غلط مفہوم کو ختم کرنے کے لیے کہ صرف رب کے وجود کو ماننا کافی ہے, غلط کنسیپٹ ہے, غلط عقیدہ ہے, غلط سوچ ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ جا کے سمجھاؤ قوموں کو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, کیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اعْبُدُوا, دیکھیں عبادت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ اساس یہی ہے. دیکھیں فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, پیغام ایک ہے, پیغام میں اختلاف نہیں ہے, کیونکہ رب کے وجود کو مانتے تھے. آج یہودی مانتا کہ نہیں, نصرانی مانتا کہ نہیں, ہندو بت پرست مانتا کہ نہیں مانتا, سب مانتے ہیں کہ رب موجود ہے. تو مطلب سب مومن ہو چکے ہیں, ان کی دعوت توحید کی دینی کہ نہیں دینی ان کو, ضرورت تو نہیں ہے نا. اگر اساس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو تو سب مومن ہیں پھر. اس لیے لوگوں نے کہا, لوگ کہتے ہیں کہ کرسچن بھی تو مومن ہے. عجب بات ہے واللہ. یوسف قرضاوی کہتے ہیں وہ بھی تو مومن ہے ایک اعتبار سے. کیسے مومن ہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک ہیں, اور یہ ظالم کہتا ہے مومن ہیں. وجہ کیا ہے؟ عقیدے میں خلل اور خرابی ہے. وجہ کیا ہے؟ اساس توحید ربوبیت ہے. کئی ایسے گروہ موجود ہیں بدعت کے جو اس راستے کو اختیار کر چکے ہیں, انبیاء کی دعوت کو چھوڑ کر, منہج السلف کو چھوڑ کر, اپنے باطل منہج کی پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہا کہ صرف یہ ایمان کافی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, اس پر ایمان رکھو. پھر غلط فہمیاں شبہات لے کے آتے ہیں. قبر میں کیا سوال ہوگا؟ من ربک, یہ تو نہیں ہوگا من معبودک, من ربک. سبحان اللہ, قاعدہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت مستلزم توحید الوہیت کو. جو اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مانتا ہے اس پر لازم کو اللہ تعالیٰ کو سچا معبود بھی مان لے, تو وہی کہے گا ربی اللہ جس نے توحید عبادت کا حق ادا کیا ہو, اور جس نے شرک کیا وہ نہیں کہہ پائے گا ربی اللہ, کیونکہ اس نے توحید کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو ابو جہل سے پوچھا جاتا من ربو, کہتا ربی اللہ, بات ختم تھی. پھر تو جنگ کیوں کیا لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے کیوں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب؟ کیا ابو لہب اللہ کو رب نہیں مانتا تھا کیا؟ تو قبر وہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے پھر اس باطل عقیدے کی بنیاد کی پر؟ جیسے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی ربوبیت ہی کافی ہے, تو پھر ہلاک ابو لہب ہلاک کیوں ہوا پھر؟ پھر تو کامیاب ہونا چاہیے کہ نہیں, جب رب مان لیا ہے سوار قبر میں ہوگا مر ربو کا ربی اللہ, بات ختم, کامیاب. تو ربوبیت کو جو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ اللہ کو سچا رب مان لے. اچھا, جو اللہ تعالیٰ کو سچا معبود مانتا ہے وہ رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب نہ مانتا ہو. تو توحید الوہیت میں شامل توحید ربوبیت, اور کوئی بھی شخص سچا پکا موحد بن نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو ایک سچا واحد رب نہ مان لے, ناممکن ہے یہ. اچھا, اور مثال لے لیتے. کئی لوگوں نے توحید کی اساس کو حاکمیت بنا دیا ہے, اس پہ کتاب لکھنا شروع کر دی, بلکہ اپنی ساری جو محنت ہے تصنیفات میں, اپنے تقریروں میں, اپنی خط و کتابت میں, اپنے لیکچرز میں, اپنی گیدرنگز میں, اجتماعات میں, یہ بنیادی پیغام ہے کہ لا حاکم الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی حاکم نہیں ہے. بات تو صحیح, غلط ہے؟ بات تو صحیح ہے. کلمۃ حق وإذا بها باطل. کل کے خوارج کیا کہتے تھے؟ یہی نعرہ تھا ان کا کہ نہیں؟ سیدنا علی کے خلاف جس نے تلوار اٹھائی تھی ان کا کیا نعرہ تھا؟ یہ نعرہ تھا کوئی کچھ اور تھا؟ ہر دور کے خوارج کا کیا نعرہ رہا ہے؟ یہ نعرہ تھا کہ نہیں؟ نعرہ ایک ہے, لیکن اس نعرہ کے پیچھے کتنی شر چھپا ہوا ہے. لا حاکم الا اللہ, کوئی بھی اہل ایمان میں سے اختلاف نہیں رکھے گا آپ سے, اللہ تعالیٰ حاکم ہے, اللہ کے سوا کون حاکم ہو سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ رسولوں کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو یہ جا کے سمجھیں کہ لا حاکم الا اللہ؟ قرآن کے یہ بنیادی پیغام ہے کہ لا حاکم الا اللہ؟ اچھا بڑی مثال لیتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ان کے حاکم تھے کہ نہیں تھے؟ بغیر حاکم کی تھے قومیں کیا؟ فرعون حاکم وقت تھا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، کیا پیغام لے کے جاتے ہیں؟ کہیں پہ آپ کو ملتا ہے کہ تم فیصلہ غلط کرو، اللہ کے راضی کردہ فیصلہ کے مطابق کرو، فیصلہ غلط تم کر رہے ہو؟ کیا پیغام تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نمرود موجود تھا اور کئی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، فیصلہ غلط ہو رہا تھا، اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف ہو رہا تھا، لیکن اصل بنیاد توحید عبادت کی تھی، پیغام نہیں بدلا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو واحد سچا معبود مان لیتا ہے اسے حاکم بھی مان ہی لیتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جب توحید عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے تب توحید ربوبیت میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، حاکمیت میں خلل پیدا، اسماء و صفات میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے. یعنی میں حیران ہوں کہ یعنی کئی لوگوں نے یعنی مودودی کی تعلیمات دیکھ لیں، چار بنیادی اصطلاحات. کیا چار بنیادی اصطلاحات ہیں؟ الہ، رب، عبادت اور دین، یہ چار ہیں. ان کے مفہوم بیان کرتے کرتے جو بنیادی مفہوم ہے سب کا، چاروں کا، کہتے ہیں حاکمیت ہے. الہ کا معنی بھی حاکمیت ہے، رب کا معنی بھی حاکمیت ہے، عبادت کا معنی بھی حاکمیت ہے، اور دین کا معنی بھی حاکمیت ہے. اور اس حاکمیت کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کے خلاف مظاہرات، ڈیمونسٹریشنز، خروج کی تعلیمات، تقریباً براہ راست، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، غیر مباشر طریقے سے ہر تصنیف آپ کو نظر آئے گی. جب تک کہ ظالم حکومتیں موجود ہیں اور کہیں پر تکفیر بھی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے تو سیدھا کہہ دیا کہ اوپر چھت تو کافر، نظام تو کافرانہ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کافرانہ نظام ہے. برکت تکفیر عموم کے ساتھ ہم بھی کافر ہیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ. بھائی کافر کیسے ہم؟ آپ کافر ہوں گے، نعوذ باللہ، کافر کیسے ہیں؟ کہتے ہیں اب ہم بھی کافر ہیں کیونکہ اس نظام کے اندر ہم رہتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو ہول سیل تکفیر کرنی ہے اس طریقے سے، وہ پھر کہتے ہیں ہم تو تکفیر کی دعوت دیتے نہیں ہیں، تو جوان خود نکلے ہیں، جوانوں کو خود غلط راستے اختیار کیے ہیں. جب آپ جوانوں کو غلط تعلیمات دیتے ہیں، ان کے اندر لاوا جو ہے وہ بھر جاتا ہے، بغض نفرت کا، سسٹم کے خلاف خروج کا، اور کوئی راستوں کو نظر نہیں آتا، دور دراز کہیں سے کوئی دہشت گرد گروہ یا تنظیم قائم ہو جاتی ہے اور وہ پھر کاروائیں بھی کرتی، دہشت گردی میں سرگرم بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ داعش نکلی تھی تو دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں پہ جا کے شامل ہوئے. یہاں تک میں حیران ہوں کہ بعض عورتیں بھی جو یہ سوچ رکھتی تھی برطانیہ سے اور یوروپ سے، ترکی کے ذریعے غلط طریقے سے چور دروازے سے جا کے وہ بھی جا کے ان میں شامل ہو گئے اپنے بچے لے کر، کیونکہ کہتے ہیں ابھی یہی جہاد شروع ہو گیا ہے، یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے اور باقی سب بات کرنے والے علماء ہیں، صرف باتوں کی حد تک ہیں، یہاں پہ ہمیں عمل بھی ملا ہے تو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. جوان نکلے اور گئے، کیا انجام ہوا؟ کیا دعوش کا نظریہ جو ہے وہ حق نظریہ ہے؟ کیا ان سب کی دعوت دیکھے تو ایک ہے اساس ہے ان کا، اساس کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. حاکمیت ربوبیت کا حصہ ہے، الوہیت کا حصہ بھی ہے. حاکمیت کو الگ سے توحید نہیں ہے، توحید حاکمیت کی چوتھی قسم الگ سے نہیں ہے. توحید حاکمیت توحید ربوبیت میں بھی ہے، توحید اسماء و صفات توحید عبادت میں بھی ہے. جب میں شریعت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہوں، عبد الرب کو حاکم مان کے کرتا ہوں کہ نہیں، توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ الحکم ہے، الحکیم ہے سبحانہ و تعالی، اللہ کے نام ہے، اور اللہ کی صفات بھی ہے، صفت الحاکمیہ، اور جو حکم دیتا ہے وہ رب ہوتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، تو توحید ربوبیت بھی ہے، تو توحید حاکمیت ان تینوں توحیدوں میں شامل ہے، الگ سے کوئی قسم نہیں توحید کی. لوگوں نے کیا کہ اہل بدعت نے الگ سے توحید سے بنا کر صرف اسی توحید پر ہی جد و جہد کے لوگوں کو یہ یعنی باور کرانا چاہا کہ یہی توحید ہے، اس پہ عمل کرو، اس میں تمہاری نجات ہے، اور دنیا کو تباہی کی طرف لے کے گئے، فسادات. اخوان مسلم کی دعوت کو دیکھ لیں، سید قطب کی دعوت کو دیکھ لیں، کیا اساس ہے اس کی؟ یہی ہے. قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، فی ضلال القرآن، تفسیر قرآن مجید، اس میں تکفیر ہے، کہتا ہے زمین پر دنیا کوئی مسلمان باقی نہیں رہا، سب کافر ہو چکے ہیں. مسجد میں اذان دینے والے، اذان تو ہوتی ہے، رب کا نام لیتے، سب کافر ہیں. منہج التکفیر، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا کو دکھانا چاہا کہ اصل بنیاد اساس توحید ربوبیت ہے، توحید حاکمیت ہے. اس طریقے سے کئی اور بھی اس طریقے سے لوگ نکلے ہیں، یہ سب منہج سلف کے مخالف مناہج ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں توحید کی اساس ربوبیت ہے یا حاکمیت ہے یا توحید الوہیت کے علاوہ کوئی اور معنی لیتے ہیں، یہ سب مناہج کون سے ہیں؟ باطل مناہج ہیں، اور منہج السلف کے مخالف مناہج ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.